शुरू से लगा।
सजदे में सर्वोच्च शिर्म भी
حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت حسین کلام ہے، اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا کلام جس کو عارفانہ کلام کہا جاتا ہے، عارفانہ کلام کہا جاتا ہے اللہ کی محبت میں، تو یہ پورا کلام اور سب میں درخیقت میں دعا ہے۔
با سجدے میں سروچ شرم بھی اشک بار ہو، سجدے میں سروچ شرم بھی اشک بار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو، غالب نہ نفس پر کبھی شہوت کنار ہو، غالب نہ نفس پر کبھی شہوت کنار ہو، دل میں نہ میرے غیر کا کوئی بھی خار ہو، دل میں نہ میرے کوئی بھی خار ہو، میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو، میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو، پھر دل بفیض ذکر تیرا، پھر دل بفیض ذکر میرا پر بہار ہو، پھر دل بفیض ذکر میرا پر بہار ہو، ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو، ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو، دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو، دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو، ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو، ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو، یک لمحہ آسیوں میں نہ میرا شمار ہو، یک لمحہ آسیوں میں نہ میرا شمار ہو، بستی ہو یا چمن ہو کے وہ کوہسار ہو بستی ہو یا چمن ہو کے وہ کوہسار ہو جاؤں جدھر بھی دل میرا تجھ پر نثار ہو تجھ پر نثار ہو اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرم سار ہو بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرم سار ہو اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرم سار ہو بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرم سار ہو یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بعید بھی نہیں بعید رحمت بروز حشر تیری بے شمار ہو رحمت بروز حشر تیری بے شمار ہو عاصی اگر ہو متقی در کے گناہ سے عاصی اگر ہو متقی در کے گناہ سے پھرتا تاج ولایت کا وہی تاجدار ہو وہی تاجدار ہو
حضرت والا دامن برکات اللہ علیہ کا مختار
یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس توفیق ایسی آپ کی لے لو نہار ہو توفیق ایسی آپ کی لے لو نہار ہو یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس توفیق ایسی آپ کی لے لو نہار ہو توفیق ایسی آپ کی لے لو نہار ہو سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو
یا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم در شيخ الرحمن ماشاء اللہ سے آج ختم القرآن کی تقریب ہے اور ماں باپ جو ہیں بہت ہی خوش قسمت ہیں جو اس پرفتن دور میں بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں چاہے وہ ناظرہ ہو یا حافظ بنانے کا جو عمل ہے بہت ہی مبارک ہے اس پہ جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے تو اور اس کی فضیلت اکثر ہم سنتے بھی رہتے ہیں پڑھتے بھی رہتے ہیں تو یہ بہت ہی شاندار عمل ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اللہ پاک جب نازل کر رہے ہیں اور خود ہی فرما رہے ہیں ہم حفاظت بھی کرنے والے ہیں تو حفاظت کے کئی ذرائع بھی ہوتے ہیں کہ حفاظت پرنٹنگ کے ذریعے بھی قرآن پاک ہمیں مل جاتا ہے یہ بھی ایک حفاظت کا ذریعہ لیکن اس کو ضائع بھی کیا جا سکتا ہے سمندر میں بہا کے بہت سے اسلام دشمنوں نے بہت سی ماضی میں ایسی سازشیں کی کہ قرآن پاک کو جلا دیا پانی میں بہا دیا چاروں طرف سے جمع کر کے اور مختلف انداز سے اور خوش ہو گئے کہ شاید ہم نے قرآن پاک کو زمین سے ختم کر دیا یہ تقریباً پاکستان بننے سے پہلے کے واقعات میں سے ایک مدرسے میں انگریزوں نے تحریک شروع کری تھی کہ یہ قرآن پاک جو ہے اس کو ختم کرو نعوذ باللہ تو انہوں نے ایک ٹیم بنائی انگریزوں کی اور کہا کہ ایک ایک مسجد مدرسے جاؤ اور وہاں سے سارا قرآن پاک کو جتنا بھی اس کو کلٹ کیا جائے اس کو اکٹھا کیا جائے اور اس کو پھر جلا دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے تو وہاں کے ایک موتیم نے کہا کہ جو آپ اتنی محنت کر رہے ہیں آخر اس کے پیچھے مقصد کیا ہے قرآن پاک کو جمع کرنے کا پھر اس نے پوری سازش بتائی ہمارا یہ ارادہ ہے تو وہ ہنسنے لگے موتیم کہنے لگے آپ کی فضول محنت ہے آپ کا ٹائم پیسہ سب برباد ہو رہا ہے کچھ فائدہ نہیں ہے نہیں کیسے اس نے کہا کہ یہ جو قرآن پاک ہے خالی پرنٹنگ میں کتابوں کی شکل میں نہیں ہے یہ تو مسلمانوں کے بچوں کے دلوں کے اندر محفوظ ہے وہاں سے کہاں سے نکالیں گے آپ وہاں سے کیسے ختم کریں گے یہ پوری موٹی بک جو ہے ان کو زبانی یاد ہے اب اس ٹیم میں کچھ منافق کاری بھی رکھے ہوئے تھے انگریزوں نے انہوں نے کہا جہاں سے چاہے بیچ میں سے پڑھوائیں ان کو اور دیکھیں کیسے فرفر شروع ہوتے ہیں تو اس نے جب یہ ٹیسٹ لیا انگریز نے تو وہ حیران ہو گئے پھر اسے رپورٹ لکھ کے پیش کری کہ قرآن پاک کو زمین سے ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اگر یہ خالی کتابی شکل میں ہوتا تو شاید ہم ختم کر سکتے تھے جبکہ وہ بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن اب تو بالکل ہی ناممکن ہے کیونکہ اللہ پاک نے حافظ قرآن کی جو سینے ہیں ان کو منتخب کیا اللہ پاک نے تو بس پتہ یہ چلا اللہ نے جو فرمایا ہے کہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو سب سے بڑی جو حفاظت کی چیز ہے وہ ان اشخاص کے سینے ہیں جن کو اللہ نے قبول کیا کہ میں ان کے سینے کے اندر اپنا کلام پاک محفوظ کروں گا ہم قرآن پاک پڑھتے تو ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک کتنی قیمتی بات بتا رہے ہیں تو جب اللہ پاک کے سے زیادہ کوئی قیمتی نہیں اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں کوئی نہیں معبود حقیقی ہمارا وہی پالنے والا تو اس کی نسبت سے جتنی بھی چیزیں جوڑی ہیں وہ ساری کی ساری قیمتی بن جائیں گی تو پھر اللہ کا کلام پاک کتنا قیمتی ہوگا اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا اور پھر اس کے بعد وہ سینے کتنے قیمتی ہوں گے جنہوں کو اللہ نے منتخب کیا اپنا کلام پاک کو محفوظ کرنے کے لیے کہ ان سینوں میں میرا قرآن پاک آئے گا تو پھر وہ سینے کتنے قیمتی ہو جائیں گے وہ لوگ کتنے قیمتی ہو جائیں گے تو اس حساب سے پھر آدمی کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے جیسے کوئی ہیرا ہو کوہینور ہیرا ہو تو اس کو بہت زبردست ایک ڈبے میں یا باکس میں رکھتے ہیں بہترین سیکورٹی کے ساتھ تو پتہ یہ چلا کہ اس ہیرے کی نسبت کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس ڈبے کی بھی حفاظت کی جائے گی ہیرا تو کوئی کیا چرائے گا ڈبہ بھی نہیں چرا سکتا کیونکہ وہ ڈبہ بھی قیمتی ہو گیا وجہ کیا ہے کہ اس کو ہیرے کی صحبت مل گئی تو حافظ قرآن کو اللہ کے کلام پاک کی صحبت مل گئی اپنے سینے میں اتار لیا تو اس حافظ قرآن کا کیا کہنا کیا ماشاء اللہ اس کی بلندی ہے ہم تصور نہیں کر سکتے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حافظ قرآن کا ایک مقام بتا رہے ہیں اشراف الامتی میری امت کے بڑے لوگ کون ہیں صحابہ کرام نے پوچھا اسلم بڑے لوگ تو انہیں سمجھتے ہیں ان کو گاڑی بنگلہ پیسہ ہو بڑے لوگ فرمایا میں جن بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں وہ حافظ قرآن ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن پاک کو رکھا ہوا حفظ کیا ہوا ہے وہ ہیں میری امت کے بڑے لوگ اور قیام اللیل کرنے والے تہجد میں, یعنی جو تہجد پڑھنے والے, یہ میری امت کے بڑے لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں نا بڑے لوگ, بڑے لوگ اللہ اور رسول کے نزدیک بڑے لوگ وہ ہیں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں اور تہجد کی اللہ پاک ان کو توفیق دیتا ہے. حافظ قرآن کے ساتھ اللہ پاک نے تہجد کو انٹرلنک کر دیا, یعنی اس میں یہ بھی راز ہے, تہجد تو سب کو پڑھنی چاہیے اللہ کا توفیق دے, کم از کم جو حافظ قرآن ہے ان کو تو زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تہجد کی برکتیں حاصل کریں. تو کتنا بڑا مقام ہے. اسی طرح ایک بدر الدین میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں, ہمارے علماء کرام میں سے ہیں, مشائخ میں سے گزرے ہیں, بہت اللہ والے بزرگ تھے. تو ہمارے پیارے مرشد عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بار عمرے پہ گئے تو ان کو وہاں کسی نے بتایا کہ جنت البقیع میں ایک بزرگ کی قبر ہے اور کافی لوگ یہ قبریں ہیں, تو آپ کو تو پتہ ہی جنت البقیع میں وہاں پہ 6-8 مہینے ملٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں, برابر کرتے رہتے ہیں, کیونکہ جگہ نہیں بنانی ہوتی نئی لوگوں کی دفن کرنے کے لیے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس پہ ریڈ مارکنگ کی ہے کہ ان قبور کو ٹچ نہیں کرنا. وجہ کیا ہے کہ جب ان کی قبر کھولی جاتی ہے کئی سالوں بعد ان کے جسم ویسی کی ویسی ہوتے ہیں, ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی, قبر کی مٹی نہیں کھاتی, کیا شان والے لوگ ہیں. تو ان میں ایک بزرگ تھے ہمارے حضرت بدر الدین میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت کو جب پتہ چلا تو پتہ چلا ان کے بیٹے نا پوتے وغیرہ یہیں مدینہ پاک میں رہتے, تو حضرت میں اشتیاق پیدا ہوا میں جا کے ملوں دیکھوں ایسا آخر کیا ان کا ایسا عمل تھا جو ان کے جسم کی مٹی کو مٹی نے نہیں کھایا. تھے اللہ والے سب کو جب یہ ہوتے ہیں اللہ والے کے شوق جستجو ہوتی ہے اور آس پتہ چلے. تو جب ان کے بیٹے پوتے وغیرہ سے ملے تو ان سے پوچھا بھائی اللہ پاک نے آپ کے والد صاحب کو یہاں کی مٹی کی اتنا بڑا فضل ہوا, مزید یہ کہ جسم کی مٹی قبر کی مٹی نہیں کھاتی, ریڈ کراس مار دیا گورنمنٹ نے, آخر ان کو کیا ایسا عمل سمجھتے ہیں. تو بیٹے نے کہا کہ ابا ویسے تو نیک تھے اللہ والے تھے سب کچھ تھے, لیکن ایک خاص پوری زندگی ایک ان کا عمل ہم نے دیکھا تھا کہ جب کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہوتا تھا تو اس کی طرف پیر کر کے نہیں بیٹھتے تھے کہ اس کے سینے کے اندر قرآن پاک موجود ہے, تو میں پیر کر کے نہیں بیٹھوں گا. تو قرآن پاک کی ادب کی وجہ سے شاید اللہ پاک نے ان کو یہ معاملہ کر دیا. اسی طرح جب احد کے دامن میں 70 صحابہ جب شہید ہوئے تھے تو اجتماعی قبر میں دفن کیا تھا صحابہ کرام کو, 2-2 3-3 4-4. تو یہاں سے ساری بتانے کا مقصد ہی ہم سمجھے حافظ قرآن پاک, حافظ قرآن جو ہوتے ہیں ان کا اللہ نے کیا مقام رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ ان میں جو حافظ قرآن ہے وہ کون کون سے ان کو الگ کرو, اور جن کو قرآن پاک کا کچھ حصہ یاد ہے ان کو الگ کرو, اور جو قرآن پاک نہیں حافظ تھے قرآن پاک کے حافظ نہیں تھے ان کو الگ کرو. پھر ترتیب کیا تدفین کی رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلے قبر میں آگے حافظ قرآن پاک, حافظ قرآن کو رکھتے تھے, اس کے پیچھے جن کو پورا قرآن نہیں لیکن کچھ صورتیں وغیرہ یاد ہوتی تھی ان کو پیچھے رکھتے تھے, اور پھر اس کے بعد جن کو قرآن پاک کے جو حافظ نہیں تھے تیسرے نمبر پہ پیچھے ان کو رکھتے تھے. دارالعمل بند ہو چکا ہے, شہادت ہو چکی ہے, سب صحابہ ہے, لیکن حافظ قرآن کا مقام بتا رہے ہیں, مسلم کے مرنے کے بعد بھی آگے رکھ رہے ہیں, اس کو لیڈر بنا رہے ہیں. تو یہ سوچنا چاہیے. حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن جو ہوتے ہیں ان سے محبت کرو, ان کا ادب بھی کرو, دل سے محبت کرو, کیونکہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سفارش بھی کر دیں. حدیث میں بار کہ 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہوگی, لیکن یہ مختلف لوگ جو سفارش کریں گے ان میں یہ بھی ہے حافظ قرآن کہ وہ اللہ سے فریاد کر کے دعا کر کے اور پھر اپنے ساتھ ان کو جنت میں لے کے جائیں گے. تو یہ معمولی بات نہیں ہے, لیکن بھائی بات وہی گھوم کر کے آتی ہے, اتنی فضیلتیں سب کچھ ہیں, لیکن ہمارے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط لگا دی, وہ حافظ قرآن جنت میں لے کے جائے گا جو باعمل ہوگا متقی ہوگا. اب بات دوسرے رخ کی طرف میں لے کر آ رہا ہوں. بہت سے آج کل جو لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ حافظ قرآن تو بنا دیتے ہیں بچوں کو, لیکن ان کے تقوی کی طرف دھیان نہیں ہوتا. گردان وغیرہ جو ہے وہ کرنی چاہیے بھائی. آج کے کتنے ایسے حافظ قرآن مجھے لوگ ملتے ہیں وہ شرمندہ ہو کہتے ہیں جی قرآن پاک حفظ کیا تھا لیکن میں بھول گیا, یا پھر حافظ قرآن من گئے داڑیاں مونڈ رہے ہیں, نمازوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. صحیح نا. اسی طرح پھر لڑکیوں سے دوستی چیٹنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, پینٹ شرٹ بالکل ہی ایک آزاد زندگی ہو گئی, نام میں ٹائٹل لگا ہوا ہے حافظ. تو بھائی یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. حضرت ہمارے پیارے مرشد عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے دیکھو قرآن پاک حفظ کرنا واجب نہیں ہے, تقوی سے رہنا گناہوں سے بچنا یہ فرض ہے, یہ فرض کفایہ ہے, اچھی چیز ہے ماشاء اللہ کر لی مبارک ہے, لیکن فرض نہیں تھا واجب نہیں تھا قرآن پاک حفظ کرنا. لیکن جب اگر آپ نے ایک بار قرآن پاک کو حفظ کر لیا تو اس کو موت تک یاد رکھنا اب فرض ہو گیا. اور پھر اس کو بھلانے کے اوپر وعید ہیں جو آج کل لوگ بھلا دیتے ہیں. اس پر ایک حدیث شریف میں آپ سب نے ارشاد فرمایا روایتوں میں کہ اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا, ایک جگہ کوڑی کر کے اٹھایا جائے گا. تو یہ تھوڑا سا خطرناک معاملہ بھی ہے کہ بھائی کہ جب قرآن پاک ہم پڑھیں حفظ کر لیں جو بھی, تو پھر محنت کرنی ہے کہ اس کو بھولنا نہیں ہے, موت تک اس کو یاد رکھنا ہے. تو ہر سال یا تو سامے بنے یا کم از کم تراویح پڑھائیں, یعنی کچھ نہ کچھ اس میں حصہ لگا رہے ہمارا, اس میں کچھ نہ کچھ ہمارا حصہ لگا رہا ہے, تو پھر انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی, کام بنے گا. اور بھائی ساتھ ساتھ دینی صحبت بھی ضروری ہے. دیکھیں بنیادی چیز پھر وہی بات آ رہی ہے کہ نفلی چیز تھی قرآن پاک حفظ کرنی ہے کر لیا, لیکن اب چونکہ یاد کر لیا موت تک یاد رکھنا, حافظ بنے رہنا, قرآن پاک کو بھولنا نہیں, اور دل دماغ ہمارا دین کی طرف لگا رہے, تو صحبت میں جانا, تقوی سے رہنا, گناہوں سے بچنا یہ فرض ہے نا نماز روزے کی طرح. تو اس چیز کو مینٹین رکھنے کے لیے دیندار اور تقوی برقرار رہے, کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق یا بیعت کا سلسلہ قائم رکھیں, تو انشاءاللہ تعالی یہ دنیا کی جو ہوائیں ہیں نا جو ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا کے کہیں اور لے جاتی ہیں, کیبل کی دنیا میں, نیٹ کی دنیا میں, موبائل کی دنیا میں, حسینوں کی دنیا میں, تکبر کی, عقل کی, غصے کی, پریشانیوں کی, ڈپریشن کی, جتنی بھی دنیا ہیں ایک دنیا میں کئی عالم سب چل رہے ہیں. تو لیکن جب آدمی اللہ کے ساتھ آن لائن ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک ساری اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو ایسے مزے سکون سے رکھتے ہیں جس کو آدمی لفظوں سے بتا بھی نہیں سکتا. اس پہ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ دنیا میں آیا ہوں دنیا کا خریدار نہیں ہوں, دنیا میں آیا ہوں دنیا کا خریدار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں, دنیا میں آیا ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, دنیا میں آیا ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. اور دوسرا شعر فرماتے ہیں کہ دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے, متقی بن گیا, اللہ والا بن گیا, مطلب تھوڑی دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں چلا گیا, نہیں, ساری اسی دنیا میں رہتے ہوئے سارے کام بھی کرے گا, دنیا کے پیسے بھی کمائے گا, گھر بھی ہوگا, سب کچھ بھی ہوگا, لیکن اللہ سے ایسا خاص خصوصی قلبی تعلق ہو جائے گا جس کو آدمی لفظوں سے نہیں بتا سکتا. تو شیر کے بزرگ فرماتے ہیں کہ کیا شیر سر, بارہ بھول گیا شیر, بارہ اللہ کی طرف ہوگا. تو دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے, دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے, سب کے ساتھ رہ کے بھی مگر سب سے جدا رہے, سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. دکان پہ جائے گا کاروبار کرنا ہے تو اس اللہ کے حکم کو زندہ کرے گا, نہیں حرام کام نہیں کروں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, بےمانی نہیں کروں گا, یہ ہے باخدا. باخدا کسے کہتے ہیں؟ دنیا کے مشغلوں میں بھی باخدا رہے. ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں جو داڑھی ٹوپی نماز قرآن ذکر اشعار چلنا ہے, کاروبار پہ ہے, دنیا میں ہے, تو تصویر پھیروں کس کو گھیروں, جھوٹ مکاریاں چل رہی ہیں ہے نا, دبا کے حرام کام چلنا ہے. تو دنیا دین جو ہے ہمارا اچھی طرح سمجھ لیں, یہ دین ہمارا مسجد محراب یا بیان تک نہیں ہے. میں بھی یہاں بڑا اچھا لگا ہوں بیان کرتا, بہت بڑے اللہ والے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں مجھے, اللہ مجھے ایسا بنا دے, لیکن بھائی پتہ کرنا ہے کہ یہ صرف دین میرے ممبر تک بیان مسجد محراب تک کا نام نہیں ہے. جب میں اپنے دفتر جاؤں تو گورنمنٹ جاب ہے میری, میں حرام نہ کھاؤں, اللہ کا خوف دل میں رہے. ہم لوگوں نے دین کو ایک مختلف کارنرز بنا لیے, لیکن بس وہاں تک چند جگہوں تک ہمیں دین ملے گا, باقی عملی زندگی میں کچھ نہیں. یہ دین نہیں ہے بھائی, یہ دین نہیں ہے. تو پھر اس کی وجہ سے پھر وہ رزلٹ نہیں آ پا رہا, وہ رزلٹ نہیں آ پا رہا جس حساب سے آنا چاہیے, جس حساب سے آنا چاہیے. تو بہرحال بات ہو رہی تھی تقوی کے اوپر, گناہوں سے بچنے کے اوپر. تو جب آدمی صحبتوں میں آتا ہے تو پھر اس کا دل اللہ کے ساتھ چپکا رہتا ہے, محبت رہے گی اللہ سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رہے گی, قرآن پاک سے عشق رہے گا, محبت رہے گی. دیکھیں جب ایک اصل راز کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو ذہن میں اچھی طرح بیٹھا لیں, جب تک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں عشق اور محبت نہیں ہوگا, ایک وقت کی نماز پڑھنا بھی مشکل لگے گا. مسئلہ سمجھ لیں, نماز تو پڑھ رہے ہیں ہم, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, ذکر بھی کر رہے ہیں, لیکن اکثر لوگ یہی شکایت کرتے ہیں بوجھ لگتا ہے, بھاری لگتا ہے, دل نہیں چاہتا. دل ہمارارکثر ہم لوگوں کا حال کیا, گناہوں میں ہی زیادہ مزہ آتا ہے لذت میں. کوئی حسین عورت سامنے سے گزرے گی دل ایک دم سے حلق میں آ جائے گا, ذرا دیکھوں ہوگا, یہ قدرتی چیز ہے ہماری آزمائش کے واسطے. لیکن کہو بھائی فجر میں اٹھنا ہے, یار بس ہو ہی نہیں رہی آج کل فجر کی نماز, اکثر نکل جاتی ہے. تو دین مشکل لگتا ہے, گناہ آسان لگتے ہیں, دین میں مزہ نہیں آ رہا, دینی احکام میں گناہوں میں بڑا مزہ آ رہا ہے. تو یہ عام لوگوں کا معاملہ ہے, اللہ والوں کا الٹا معاملہ ہو جاتا ہے. اس پہ ہمارے مرشد احمد کا ارشاد فرماتے تھے, جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا جان دینا آسان ہو جائے گا. جانے جانا کون؟ اللہ کو کہہ رہے ہیں. جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا جان دینا آسان ہو جائے گا. یہ فجر میں اٹھنا کیا, یہ نظر بچانا کیا, یہ موبائل کی گندگیوں سے بچنا کیا, کچھ بھی نہیں ہے. تو وجہ کیا ہے کہ اللہ سے محبت نہیں ہوئی ابھی. جس دن اللہ رسول سے محبت ہو گئی ہمیں, خدا کی قسم کہ اگر ہمیں کوئی 10 کروڑ روپے بھی دے گا کہ گناہ کر لو ہم نہیں کریں گے. آج مسئلہ یہ کہ محبت تو رکھتے ہیں اللہ رسول کی ہم, لیکن اس کا وہ پیمانہ, اس کا وہ معیار نہیں ہے جس حساب سے محبت ہونی چاہیے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, والذین آمنوا اشد حب للہ, اشد محبت مومنین صرف اللہ سے کرتے ہیں. قیامت کا اصول بتا دیا, شدید سے جو زیادہ چیز ہوگی اشد محبت اللہ سے کرتے ہیں. اور جب آدمی کے اندر محبت اللہ کی آتی ہے تو پھر نماز نماز ہوتی ہے, سجدہ سجدہ ہوتا ہے, دعا دعا ہوتی ہے. آج نمازوں کے بعد ایک چھوٹی سی مثال ہے, دعا آج ہم لوگ کس طرح مانگتے ہیں, یہاں سلام پھیرا امام صاحب نے, حضور نے ہاتھ اٹھایا, امام صاحب نے آمین کہا, ہم نے بھی آمین کیا اور سب باہر. بھائی یہ تو کوئی تعلق نہیں ہوا دعا کا. دعا تو ایک درد دل کی کیفیت کا نام ہے, اور سب کی ٹائمنگ الگ الگ ہونی چاہیے دعاؤں میں. یہ دعا بھی ایک رسمی بن گئی ہے. تو پتہ چلا محبت نہیں ہے, تنہائی میں بیٹھے ہیں اللہ سے لو لگائیں. اللہ نے کس محبت سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, بس جد وقت طریق, سجدہ کر میرے قریب آ جا میرے بندے. ذرا غور تو کریں کہ عاشقانہ جملہ ہے, بس جد وقت طریق, سجدہ کر اور میرا قریب آ جا, بالکل پاس آ جا میرے. کیا اب یہ تو عاشق ہی سمجھے گا کوئی. تو اللہ نے ایک بتا دیا, سجدے میں میرا خاص قرب ملے گا, خاص پیار ملے گا. کبھی اللہ والے بتاتے بھی کسی کو ڈپریشن ہو, ٹینشن ہو, پریشان ہو, کچھ نہیں ہو پا رہا, کچھ نہیں, بس نماز کے, بغیر نماز کے گھر میں تنہائی میں دروازہ بند کر کے سجدے میں گر جائے اور 5-7-5-10 منٹ تک سر اٹھائی نہیں, ایسے ہی پڑا رہا ہے تصور کے ساتھ کہ اللہ کے قدموں پر میرا سر ہے. یہ آپ وسلم فرما رہے ہیں, جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا سر اللہ کے قدموں پر ہوتا ہے, رحمان کے قدموں پر ہوتا ہے. تصور کریں کہ میں نے سر جو ہے اپنا اللہ کے پیروں میں رکھ دیا, اللہ کے قدموں پر رکھ دیا, بس 5-10 منٹ تک پڑے رہیں, پھر دیکھیے گا کیا حالت ہوگی کل. جب اٹھیں گے تو لگے گا ساری ڈپریشن اس زمین نے کھینچ لی. اللہ, تو یہ محبت دین میں محبت چاشنی جب تک نہیں ہوگی, جب تک کوئی مزہ نہیں ہوگا اللہ رسول کی اس محبت نہیں ہوگا, تو پورا دین ہمیں مشکل لگے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, گناہ آسان ہو جائیں گے اور موت تک یہ کیفیت چلتی رہے گی. اگر عاشق مولا بننا ہے ہمیں, اگر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننا ہے, تو عاشقین کی صحبت اٹھانی پڑے گی. اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ والوں کی صحبت میں رہو. تو اس سے کیا ہوگا, تمہیں بھی تقوی آ جائے گا. تو بھائی ہم دنیا بھی دیکھتے ہیں, جو بندہ جن لوگوں کی صحبت میں رہتا ہو ویسا ہی ہو جاتا ہے, نہیں ہو جاتا بتائیے. کسی کو ویلڈنگ سیکھنی ہو, عام آدمی ہو بےچارا, وہ ویلڈنگ سیکھنے جائے گا, کہہ رہی نہیں میں خود سیکھ لوں گا, اپنی آنکھیں وانکیں سب جلا بیٹھے گا. تو ویلڈنگ جیسی ایک معمولی چیز سیکھنے کے لیے بھی ہمیں اس ویلڈر کی کسی کی صحبت اٹھانی پڑے گی. اسی طرح ہر فیلڈ کا, یا دنیا کے کاموں کا یہ ہے, تو اللہ تک پہنچنا, اللہ کا عشق اور محبت ہو, کیا ایسی قوت ارادی سے حاصل ہو جائے گی. اگر اتنا آسان ہوتا تو اللہ پاک قرآن پاک میں کبھی نہیں کہتے کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ. دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں, اللہ پاک الرحمن فاسأل بھی خبیرہ, رحمان کی خبر اس کے باخبر لوگوں سے پوچھو. خود اللہ کہہ رہے ہیں, میرا ایڈریس, میری پہچان اگر تمہیں کہاں سے پتہ چلے گی, جو مجھ سے پہلے سے باخبر لوگ ہیں ان کے پاس جاؤ. اور احادیث مبارکہ کا تو بے شمار ہے. یہ بڑے بڑے ہمارے علماء اور مشائخ, اللہ والے تقی عثمانی صاحب اور دعوت اور خاتون, اور پورا ایک علماء اور مشائخ کی طویل فہرست ہے, سب کسی نہ کسی بزرگ سے تعلق قائم کیا. بھائی تو کوئی وجہ تھی نا, اس سے استقامت دین پر ہو جاتی ہے. استقامت دین پر نماز بھی ہوگا, قرآن پاک بھی بندہ پڑھے گا, ذکر اللہ بھی کرے گا, گناہوں سے بھی بچے گا, فجر بھی ماشاء اللہ ہوتی رہے گی, کبھی کوئی خطا ہو جائے گی معصوم نہیں ہوگا, وہ نبیوں کی طرح بچے گا گناہوں سے, بڑے گناہوں سے ماشاء اللہ سے, لیکن کبھی خطا ہو جائے گی تو رو رو کے سجدہ گاہ کو آنسوؤں سے تر کر دے گا. یہ حالت ہو جاتی ہے. تو یہ تعلق جو ہوتا ہے, یہ بیعت ہونا کہ شیخ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سلسلہ جا رہا ہے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ نور اس بندے کو حاصل ہو جاتا ہے, پھر اس کے قلب کی حالت پلٹ جاتی ہے. بانی تبلیغ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ خود بیعت تھے حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے, ان کے خلیفہ تھے. شیخ العدیز ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ, یہ بھی اپنے الیاس صاحب رحمۃ اللہ اس بانی تبلیغ اپنے چچا سے بیعت تھے. خود شیخ بھی تھے شیخ العدیز ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور ماشاء اللہ تبلیغ بھی کرتے تھے. تو کون مستثنا رہا ہے؟ اصلاح نفس اور بیعت کیوں ہو جاتی ہے, اصلاح کیوں کی جاتی ہے, یہ بھی سن لیجیے. معلومات تو بہت لوگوں کو ہوتی ہے, لیکن بھائی معلومات سے کیا ہوتا ہے, جب تک علم حاصل کرنا سے کیا ہوتا ہے, جب تک عمل نہ ہو تو, جب تک عمل نہ ہو تو. تو اللہ والوں کے پاس جانا, ان سے اصلاحی تعلق قائم کرنا, یہ نماز روزے کی طرح فرض ہے. بیعت ہونا فرض نہیں ہے, مسنون ہے, بہت پیاری سنت ہے, نور علی نور. لیکن تھانی صاحب رحمۃ اللہ کا فتویٰ 100 سال پرانا اور دوسرے عمر مشائخ کا, اپنی اصلاح کی نیت سے کہ میری زندگی سے گناہ نکل جائے, میں عادتاً کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا نہ رہوں, اصلاح میری ہو جائے اور میں جہنم سے بچ جاؤں, اللہ کی دنیا اور آخرت میں عذابات سے بچ جاؤں,
اور میری زندگی اور دنیا اور آخرت میں چین سکون مجھے حاصل ہو جائے، اس نیت کے ساتھ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا، اصلاحی تعلق، کی نماز روزے کتنا پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ پوچھے گا۔ اس لیے تعلق قائم کیا جاتا ہے کہ بھائی گناہ نکل جائے، جب گناہ نکلتے تو بندہ خود، جو بندہ جس نے تعلق قائم کیا ہوتا خود وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ تعلق بھی قائم کر لیتے ہیں لیکن شرماتے رہتے ہیں، شیخ سے اپنی اصلاح نہیں کراتے، چھپ چھپ کے گناہ کرتے رہتے ہیں، چھپاتے رہتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، برکت تو مل گئی بھائی، لیکن اصلاح بھی تو کرانی ہے نا، شرمانا تھوڑی ہے۔ بتائیں، کوشش کے باوجود اگر وہ گناہ آدمی نہیں نکل پا رہا اس گناہ سے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی دعائیں ہوتی ہیں، توجہات ہوتی ہیں اور ان کے کچھ مشورے ہوتے ہیں، اس سے ان شاء اللہ اللہ پاک اس کو نکال دیں گے، آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے۔ اللہ، تو حافظ قرآن کے، حافظ قرآن پاک کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ ان کی سفارش قبول کی جائے گی جو متقی ہوں گے اور باعمل ہوں گے، اس طرح دھیان رکھنا چاہیے۔ دوسری بات کہ جب حافظ قرآن بلا دیے تو بچوں کی اخلاقی تربیت پر والدین کو چاہیے کہ وہ زور دیں اور ان کو کسی صحبت میں بھیجیں تاکہ وہ چیز مینٹین رہے، ان کو نفس اور شیطان بہتا نہ سکے، کیونکہ آج کل جو معاشرے کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ہمارے سامنے ہی، ان کو کو ایجوکیشن، ان حافظ قرآن بچوں کو ایجوکیشن سسٹم سے بچائیں، یونیورسٹی کالج سے بچائیں، جہاں مخلوط ماحول ہو سب برباد ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ تو کسی چیز کو حاصل کر لینا آسان ہے لیکن اس کو بچانا اس سے بڑا مشکل مجاہدہ ہے۔ وہ بہت سی چیزیں ہمیں حاصل تو ہو جاتی ہیں لیکن اس کو پھر ضائع بھی ہم کر دیتے ہیں، تو جتنا مشکل کسی چیز کا حاصل ہونا ہے اس حساب سے بچانا اس سے ڈبل ہماری ذمہ داری ہے۔ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں، اس جو نعمت ہمیں حاصل ہوئی ہے اس کو ہم بچائیں بھی۔ اللہ جل جلالہ، اور خواتین بچیوں کو حضرت والا رحمۃ اللہ اور بہت سے بزرگ ہمارے بعض ان نے پسند نہیں فرمایا کہ بھائی لڑکیوں کو کم از کم حافظ قرآن مت بناؤ، کیونکہ ایک تو فرض نہیں ہے، نمبر دو لڑکیوں کو تقوی سکھاؤ، شرعی پردہ سکھاؤ، ان یہ چیزیں سکھاؤ، کیونکہ کل کو شادی ہوگی بیچاری کی، شوہر ہوگا، پورا ایک جوائنٹ فیملی ہوتا ہے اکثر گھرانوں میں، بچے پیدا ہوں گے تو بیچاری روزانہ دو پارے گردان کرے گی، بچوں کو دیکھے گی، چار چار بچوں کو، ایک بچہ رو رہا ہے، کوئی پیشاب کر رہا ہے، کوئی پوٹی کر رہا ہے، اس میں لگے گی، تو آپ نے ایک مشقت میں ڈال دیا۔ بچی کو تقوی سکھائیں، باعمل بنائیں، اخلاق سکھائیں، محبت سکھائیں، انسانیت سکھائیں، یہ تقوی کہلاتا ہے اصل چیز ہے۔ ہاں، کوئی بہت ہی زیادہ کوئی ذہین اور شوقین کوئی بچی ہو اور اس کا شوق اور جستجو ہو اور وہ خود کہے کہ میں ساری چیزیں مینیج کر لوں، جو ایکسٹرا آرڈنری، تو ٹھیک ہے، بچی کو بھی حافظ قرآن بنا دیں، کیونکہ اکثر جو اس وقت معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں اکثر جو حافظ قرآن تھی وہ بھول چکی، کہتے ہیں کہاں شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے، تو بیچاری پھنس گئی نا وہ، پھر وہی جانے کا ڈر ہے کہ اندھا اٹھایا جائے گا، کوڑی بن کے اٹھایا جائے گا، تو ایسی چیز میں پھنسایا کیوں، جو جبکہ وہ چیز فرض بھی نہیں تھی، ہے نا۔ بہرحال اللہ جل جلالہ تعالیٰ شان، اسی طرح قرآن پاک ناظرہ پڑھنا بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے روزانہ پڑھنے کے اوپر۔ اب قرآن پاک کی ناظرہ پہ بات کریں گے تو حافظ قرآن کی فضیلت ہی اکثر بتاتا رہتا ہوں، تقریباً ہر بیان میں جب قرآن پاک کا یہ ذکر شروع ہوتا ہے کہ جب موت کا وقت شروع ہوتا ہے، سکرات الموت جب شروع ہوتے ہیں، تو وہ علماء کرام نے کتابوں میں لکھا، حسین و جمیل نوجوان آتا ہے اور ملک الموت سے کہتا ہے کہ ذرا پیار سے، نرمی سے ان کو تکلیف مت دینا، پتا تو ان کو سب کچھ ہوتا ہے اسرائیل اسلام کو، لیکن ہمیں سمجھانا تھا، ان کو تو کون ہے جو ہمارے کام میں مداخلت کر رہا ہے۔ وہ حسین و جمیل نوجوان کہتا ہے میں اس کا وہ کلام پاک ہوں جس کی دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا، اس کی سفارش قبول کی جائے گی، نرمی سے روح نکالی جائے گی۔ اب بتائیے سب، کوئی ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے، دوست احباب کو رشتہ آتا ہے، ہماری جان دینے کی تکلیف میں آسانی پیدا کروا سکتا ہے؟ اس سب کا ذرا سوچیے جو اللہ نے قرآن پاک میں نقشہ کھینچا ہے کہ جب پنڈلی سے پنڈلی لپیٹ دی جاتی ہے، جب روح نکلتی ہے تو پنڈلی سے پنڈلی باغ دفعہ لپٹ جاتی ہے تکلیف سے، کنپٹیاں پچک جاتی ہیں، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کیا حالت ہوتی ہے کہ ہمارے پیروں کے پنجوں سے روح نکلتی ہے اور منہ کے ذریعے نکالی جاتی ہے، اس وقت کون آئے گا بچانے؟ اس وقت قرآن پاک آتا ہے۔ اگر قرآن پاک سے دوستی کی ہوئی، یہ ایسا دوست، یہ دوست تھوڑی کہ چار پانچ بجے تک ہم صبح تک ہوٹلوں کے باہر چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی دل بہانے کو منع نہیں کرتے، لیکن اصل دوست سارے دوستوں کو سٹے لگا رہے ہوتے ہیں جب لاش میت رکھی ہوتی ہے، سارے دوست بھاگ جاتے ہیں اور سب پیارے دفن کر کے آگے کہتے ہیں یار یہ بریانی ختم ہو گئی، سب بوٹیاں لے کر آؤ۔ دیکھتے ہیں نا بھائی آج کل کیا دنیا کی حقیقت ہے، چاہے وہ باپ ہو، ماں ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، سب دو منٹ میں یوں بھلاتے ہیں، چٹکی میں، منٹوں میں۔ تو سب سے بڑا پیارا اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اس ان چیزوں کو پکڑیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا دنیا کے رشتے ناطوں کو چھوڑ دیں، سب سے محبت کریں، وہ عبادت کریں، لیکن اپنے قبر کے جو معاملات ہیں اس میں کسی کو دخل اندازی نہ دیں، اس میں پکے ہو جائیں، کیونکہ جب سب ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے سب ہی کہیں گے گرمی ہے، برف لگاؤ، پنکھا چلاؤ، ابا بدبو نہ چھوڑ دیں، ہم نے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ باپ جو نائٹ ڈیوٹیاں کر رہا تھا دنوں رات بیوی بچوں کے پیچھے ختم. جب میت گھر میں رکھی وہی بیوی بچے کہہ رہے ہیں گرمیاں بہت ہیں, برف لگاؤ, پنکھا چلاؤ, ابا کو جلدی اٹھا کے دفن کرو یار, کہیں بدبو نہ چھوڑ دیں. یہ دنیا کی حقیقتیں میرے پیارے دوستو. مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنے سے کوئی جلنا شروع ہو جائے, لڑنا شروع ہو جائے. مطلب یہ ہے اپنی منزل, اپنی ڈیسٹینیشن سے غافل نہ ہو, یہ مقصد ہے. تو اس وقت کون پیارا کام آ رہا ہے؟ قرآن پاک. ایک آگے سنتے جائیے, روح آرام سے نکلوائی, پھر قبر میں اس کو رکھ دیا. اللہ نہ کرے کسی گناہ پر پھنس گیا ہو. شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے فضائل اعمال نے بھی حدیث شریف لکھی, اچانک حسین و جمیل ایک پرندہ آ جاتا ہے, وائٹ سفید رنگ کا, بہت حسین و جمیل پرندہ, پر پھیلاتا ہے, عذاب وغیرہ سب ختم, قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ میت کہتی ہے حسین و جمیل پرندے, دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تھا, عذاب میں تو ہے کون, آخر اپنا تعارف تو کرا, تو نے بچا لیا. تو وہ پرندہ کہے گا میں تیرا وہ کلام پاک ہوں جس کی تو دنیا میں تلاوت کیا کرو گا. اور ایک روایت میں سورہ ملک تبارک الذی, یا صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پڑھے سویا نہیں کرتے تھے عذاب قبر سے حفاظت کے لیے. تو اسی طرح یہ دوسری چیز ہو گئی. اسی طرح جب بندے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو منکر نکیر جب آتے ہیں حساب کتاب کے لیے, پھر دوبارہ حسین و جمیل نوجوان آ جاتا ہے, وہ پھر دوبارہ کہتا ہے کہ جو حساب کتاب لینا ہے, جو حساب کتاب کرنا ہے, سوال جواب کرنا ہے, میرے سامنے کرو. وہ کہتے ہیں کیوں ہمیں تنگ کر رہا ہے, تو ہے کون؟ نے کہا میں اس کا کلام پاک ہوں جس کی دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا, میں اس کا ساتھی ہوں, یہ میرا دوست ہے, آج وقت ضرورت میں اس کی دوستی کا حق ادا کرنے آیا ہوں, جو سوال کرنا ہے میرے سامنے کرو. بہرحال پھر اس کی سفارش قبول کرتے ہیں منکر نکیر, اور کہتے ہیں بس ہلکا پھلکا کھانا پوری کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. اور اس وہ بیٹھا رہتا ہے, اور قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا نہیں اس کو اکیلا چھوڑ کے, جو سوال کرنا ہے میرے سامنے کرو. یہ ڈرا ہوا ہے. ذرا غور کیجئے میرے پیارے دوستو, کون اس سے ہمارا پیارا ہوگا سوائے قرآن پاک کے؟ کیا آج ہماری دوستی ہے قرآن پاک سے؟ اسی طرح اور آگے بڑھی, حشر والے دن ہمارے پیارے آخر دو جہاں سسم ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر والے دن اللہ سے زیادہ جھگڑالو کرنے والا قرآن پاک سے کوئی نہیں ہوگا. سب سے زیادہ کیا کہے گا؟ جھگڑا کر کے یعنی ضد تکرار کرے گا, اللہ یہ میرا قاری ہے, دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا, اس کی مغفرت فرما, اگر تو مغفرت نہیں کرے گا تو پھر مجھے قرآن پاک سے نکال دے. قرآن پاک کی صورتیں بھولیں گی, یا تو اس کی مغفرت کر یا ہمیں قرآن پاک سے نکال دے. پھر اس قرآن پاک کی سفارش کو قبول کریں گے اللہ پاک. تو جنت میں دم لے گا ہمیں جنت میں پہنچانے کے بعد قرآن پاک. تو بھائی قرآن پاک کے آداب ہیں, محبت ہے, عشق ہے قرآن پاک سے, اللہ کا کلام ہے. آج ہم لوگوں نے قرآن پاک کو کیا درجہ دیے ہوئے ہمارے سامنے, یا تو دلہنوں کو رخصتی کرتے وقت کیا کرتے ہیں کہ بھائی قرآن پاک کے سائے میں پرانے دلہنوں کو, بہن بیٹیوں کو گزار دو. اس سے کیا ہوگا؟ مووی تفسیریں بن رہی ہیں, گانا بجانا جو بن رہا ہو تو اللہ کی لعنت آ رہی ہے, گناہ کی پوری مجلس ہے. یہ تو قرآن پاک کو اور مذاق اڑانا ہے. یا گھر میں اونچی جگہ قرآن پاک رکھ دیتے ہیں کہ جن بھوت نہیں آئیں گے, شیطانی افراد نہیں آئیں گے. آج کل یہ قرآن پاک کا استعمال ہے. بھائی قرآن پاک کا حق کیا ہے؟ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. پہلا حق کیا ہے؟ قرآن پاک کا ادب. یہ ساری چیزیں کب حاصل ہوگی؟ جب قرآن پاک کا ادب ہوگا, عشق محبت ہوگا. اور قرآن پاک کا سب سے بڑا ادب ہے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا. اب تجوید کتنی ضروری ہے؟ الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں, صبح شام پڑھتے رہتے ہیں, نماز سنت ہو فرض ہو کوئی بھی ہو. تو اگر ہم الحمد ہا سے آواز نکالی تمام تعریف اللہ کی نہیں ہے. اگر ہم نے سینے سے آواز نکال دی دو چشمی ہے کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین, تو اس کا مطلب ہو جائے گا تمام برائیاں اللہ کی نہیں. بتائیے کہاں تعریف اللہ کی نہیں, کہاں برائیاں اللہ کی نہیں. اسی طرح قلب دو نقطے والا قاف حلق سے آواز نکالی, قلب مانے دل. اور کھڑے کاف سے اگر ہم نے قلب پڑھا اس کو مطلب ہو گیا کتا, تو کہاں دل کہاں کتا, تو مطلب کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں. تو ڈیڑھ دو مہینے کی محنت ہے کسی بھی قاری صاحب سے, چاہے نورانی کہنے شرما احمد, اس کو صحیح کرنے. وہ جو ہمارے پرانے زمانے بچپن میں جو ہمیں قرآن پاک پڑھا دیا تھا ہماری نانی دادی نے مسجد میں, سب بھول بھال گئے, بس وہی قرآن پاک چل رہا الٹا سیدھا. کتنے لوگ کہتے ہیں میں تو میں چار چار چھ چھ پارے پڑھ جاتا ہوں, میں تجوید آتی نہیں. تجوید تو صحیح نہیں ہے. آپ تجوید درست کریں, ایک پارا پڑھ لیں تو بڑی بات ہوگی. ہاں اس میں مخارج کی ادائیگی ظاہری والا ایسی کچھ چل رہا ہے, فل اسپیڈ میں پتہ ہی نہیں کہاں وقوف ہے, کہاں رکنا ہے, کیا ہے. وہ تو چھ کہ آپ دس بار بھی پڑھ جائیں گے. تجوید کے ساتھ پڑھیں, سیکھیں, پھر مذہب بھی اس کا الگ آئے گا, اس کی کیفیت ہی کچھ اور الگ بنے گی. تو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں, اس کے معاملات ہی کچھ اور ہوتے ہیں قرآن پاک کے. تو یہ ناظرہ کی فضیلت الگ ہے. اور قرآن پاک کے بارے میں آپ اس نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھو. اب کتنے عمال ہوتے ہیں بھائی ہمارے, لیکن ان میں کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پیارا سب سے بہترین عمل جو وہ ہے قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھنا. قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھنے کا کیا مطلب؟ بہت سے لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں, فاقان ہو تو سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں, یا کوئی مخصوص صورتوں کا وظیفہ چل رہا ہے بھائی وہ بھی پڑھ لیں, اس کی بھی فضیلت ہے, منع نہیں ہے, لیکن ترتیب سے کیا, سورہ فاتحہ سے شروع کیا, ورنہ اس کو قرآن پاک ختم ہو گیا پھر دوبارہ سورہ فاتحہ سے شروع کر دیا, موت تک اس طرح پڑھنا یہ آپ سلم کی سنت ہے اور اللہ کا حکم ہے. اس کے اس کو جو نور بنے گا وہ الگ ہی ہے. سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے اس کے علاوہ پڑھیں. ہم لوگوں کو عادت ڈالنے کے لیے میں دو رکوع بتاتا ہوں بھائی, دو رکوع پڑھ لو, دو رکوع کا مطلب ہے پانچ منٹ, مطلب لوگوں کا زیادہ بتا دیا ہم نے, یہ بتا دی ایک پارا روز پڑھنا ہے. آج کا نوجوان کہاں پڑے گا بھائی, ایک بھاگ جائے گا وہ تو. اس لیے لگانے کو, چپکانے کو, عادت ڈالنے کو دو رکو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو وہ عمل پسند ہے تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو, تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو, تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیا. تو یہ ہے قرآن پاک کا انشاءاللہ حق ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. البتہ تو قرآن پاک کا کون حق ادا کر سکتا ہے. اسی طرح ایک حدیث شریف میں جو روزانہ 10 یا 20, اللہ نے اسی میں فرمایا 10 یا 20 آیات روزانہ پڑھ لے گا تو اس کا شمار غافلین میں سے نہیں ہوگا. یہ 5-5 منٹ کی باتیں جس پر اتنے بڑے بڑی وحید اتنی ماشاءاللہ بشارتیں آ رہی ہیں کہ 10 یا 20 آیتیں آپ پڑھ لیں انشاءاللہ غافلین میں ہمارا شمار نہیں ہوگا. تو اسی طرح سے یہ معاملہ ہو گیا. تو ناظرہ کی فضیلت ہو گئی, تو قرآن پاک سے تو سب کچھ حاصل ہو گیا, کچھ بچا بتائیے آپ؟ کچھ بھی نہیں بچا, ساری احاطہ کر لیا قرآن پاک نے ہمارا. تو اور اس کا روز معمول بنائیں قرآن پاک پڑھنے کا, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو آخر میں ہمارے مرشد عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ ہر بیان کے بعد جو ہے یہ مختصر سے 5 اعمال بتا دیے. وہ 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں دنیا میں, لیکن بہت کم لوگ ہیں جو 5 اعمال کر رہے ہیں. یہ کسی بزرگ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ قرآن پاک اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہیں. تو جو بھی انشاءاللہ تعالی 5 اعمال کر لے گا مرے گا نہیں جی, جب تک اللہ پاک اسے اپنی دوستی اپنی ولایت کا اعلیٰ مقام نہیں دیں گے. ولی اللہ بنے گا پہلے, یعنی اور حضرت تعالیٰ فرماتے تھے عام چھوٹی موٹی ولایت نہیں, ولایت عظمیٰ نصیب ہوگی انشاءاللہ, جس کا چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیں. تو پہلے تو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں جو بھی بتایا ہے. نمبر 2, ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے. لوگ سمجھتے سنت ہے, رکھ لی تو اچھی بات ہے, نہیں رکھی تو کوئی مسئلہ نہیں. واجب فرض کے درجے میں ہوتا ہے, چاروں اماموں کا اجماع ہے, کسی کا اختلاف نہیں. ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے, اور مونچھیں بالکل باریک رکھیں. بعض لوگ ایک مٹھی داڑھی بھی رکھتے ہیں تو ایک مٹھی مونچھ بھی رکھتے ہیں. تو بھائی مونچھیں ایک مٹھی نہیں رکھنی ہے, مونچھیں باریک رکھنی ہے, داڑھی ایک مٹھی رکھنی ہے نا. تو ایران کے 2 سفیر آئے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ظاہری بات ہے آپ کی پوجا کرتے تھے لوگ اس زمانے میں, ایران میں آپ کی پوجا ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے ناگواری نفرت سے منہ پھیر لیا ان لوگوں کو جن کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑیاں نہیں تھیں, جبکہ وہ غیر مسلم تھے. آپ دیکھیے ایمان بھی نہیں رکھتے تھے, اتنی تکلیف ہوئی. اور آپ نے ارشاد فرمایا وہی لکما ہلاک ہو, برباد ہو, یہ تم کیا شکلیں بناتے ہو. جب کہتے ہیں نا یہ داڑھی ٹوپی سے کیا ہوتا ہے, دل صحیح ہونا چاہیے. اچھی بات ہے میں داڑھی رکھ کے غلط کام کروں, بھائی کون کہہ رہا ہے داڑھی رکھ کے غلط کام کریں, جو بہت سے داڑھی رکھ کے بھی غلط کام کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دونوں چیزیں چاہیے, ظاہر بھی پیارا چاہیے باطن بھی پیارا چاہیے. کچھ لوگ ظاہر کو پکڑے ہیں, کچھ لوگ باطن کو پکڑے ہیں. بھائی بحث کا یہ انجام یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو باطنی گناہ بھی چھوڑ دو, بس ختم, اللہ کی چاہت پوری ہو گئی. ظاہر بن گیا, داڑھی آ گئی ماشاء اللہ, اب داڑھی اب آ جائے تو پھر اب گالیاں مت دینا بیوی کو, اب غصہ مت کرنا, نہیں تو داڑھی ٹوپیاں بدنام ہوں گی, پھر لوگوں کو تانا تشنی کا موقع ملے گا. بتاؤ اتنی بڑی داڑھی ہے, سوٹ کا کام کرتے ہیں, سنتے رہتے ہیں نا کہ حرام کام کرتے ہیں, اتنی بڑی داڑھی ہے, فوراً داڑھی آتی رہتی ہے نا, تو پھر دین بدنام ہوگا. اس لیے بھائی جب ہولیا ہم نے ہمارا اچھا ہو گیا, داڑھی ٹوپی آ گئی, تو کوشش کریں ہمارے باطنی امراض رضیلہ بھی صحیح ہو جائیں, تاکہ لوگوں کو کشش ہو کے بادشاہ ماشاء اللہ ہو کیا ان کی شخصیت ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم دین کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنے. اسی طرح لیکن قرآن پاک کی ترتیب کیا ہے, پہلے ظاہری گناہ بھی چھوڑو اور باطنی گناہ بھی چھوڑو. اللہ پاک فرما رہا ہے پہلے ظاہری گناہ چھوڑو, جب ظاہر کی اصلاح ہوتی ہے, جب ظاہر بنتا ہے تو اس کے اثرات باطن بھی پڑتے ہیں, انشاءاللہ باطن بھی بن جائے گا. ترتیب یہ بتا رہی ہے. تو اور آج کل آپ وسلم کی سنتوں کا مذاق پڑھایا جا رہا ہے, تو بھائی داڑھی تو سب رکھیں ماشاء اللہ, نیت کریں گے نا انشاءاللہ. اور بہت سے گناہوں سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں, بدکاری ہو گئے, فحاشی اور یعنیت کی طرف تو ایسے لوگ قریب بھی نہیں جاتے, کیونکہ ذرا سا بھی بےچارے پھسلیں گے بھی نا, تو معاشروں نے صحیح کر دیتا یار مولانا صاحب تو کب کیا کر رہے تھے, بڑی داڑھی ہے تو یہ داڑھی 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 کہہ کے وہ بےچارے اگر آؤٹ آف ٹریک ہونا نہیں چاہیے نا, تو ان کو معاشرہ آؤٹ آف ٹریک نہیں ہونے دے گا. یہ میں سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. ایک کمشنر صاحب, ہمارے کمشنر صاحب ہیں ریٹائرڈ ہو گئے, ایک دفعہ مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ سر صاحب ایک بات بولوں, گورا تو نہیں مانیں گے. میں نے کہا نہیں سر بولیے. کہہ رہے دیکھیں میں پینٹ شیڈ میں ہوں نا, کلین شیڈ ہے میرے پاس, لائسنس ہے. میں نے کس چیز کا, ڈرائیونگ کا, آرمس کا؟ کہہ رہے نہیں, گناہ کرنے کا, حرام کام کرنے کا, کیوں میرا لائسنس ہے. میں نے کیا مطلب سمجھا نہیں. کہنے کہ میں دو چار لڑکیاں کمرے میں لے کے بیٹھتا ہوں نا, مثال کے طور پر کونے میں لے کے بیٹھوں گا تو سب لوگ ایسی کوریڈور سے گزریں گے تو کوئی میری طرف انگلی نہیں اٹھائے گا. کہہ رہے لیکن آپ کی جو شخصیت ہے نا دیکھنے میں, آپ کونے میں کسی خاتون کو لے کے بیٹھیں گے نا تو 50 لوگوں کی نظر آپ پہ اٹھیں گی, کہیں گے دیکھو یار یہ مولانا صاحب کی وجہ کی حرکتیں دیکھو. کہہ رہے کیونکہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا حلیہ ایسا ہی ہے, حلیہ آپ کو بار بار پکڑوائے گا. بس اللہ رسول یہی چاہ رہا ہے حلیے میں تو ہو, باقی کام سب میرا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو بھائی اس لیے جو لوگ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اپنے اوپر اوڑھ لیں. یہ داڑھی ٹوپی میں یہ مت دیکھیں کہ یہ مجھ بعض لوگ کہتے ہیں ابھی میں فلاں گناہ کرتا ہوں. اگر میں نے داڑھی رکھ لی پھر داڑھی رکھ کے کام کرنا بہت گناہ ہے, بہت بڑا گناہ. یعنی مطلب یہ بغیر داڑھی کے سوال ہے. عجیب عجیب لوگوں کی منطق ہے بھائی, گناہ گناہ ہے, حرام کاری حرام کاری, چاہے داڑھی ہو یا بغیر داڑھی ہو. لیکن لوگوں نے نفس اور شیطان نے دھوکہ دیا ہوا اس طرح سے کہہ کہہ کے. بھائی اللہ بھروسے داڑھی رکھ لیں, ان شاء اللہ, اللہ کا خدا کی قسم کھائے کہہ رہا ہوں, یہ اگر نیت صحیح ہوگی اور سنت رسول اسلم جب یہ آئے گی اللہ خود قلب کی حالت پلٹ دیتے ہیں. ہمارے مرشد عارف باللہ رضی اللہ عنہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ جب داڑھی ایک مٹھی ہوتی ہے تو اللہ پاک قلب کے اندر ایک ایسا خاص نور ڈالتے ہیں جس کو آدمی لفظوں سے نہیں بیان کر سکتا. بس اب وہ جب تک نہیں آدمی یہ چیز کرے گا اس کو ہم سمجھا نہیں سکتے. تو خود انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی, لیکن کب ہوگا؟ جب آدمی خود بھی اپنی اصلاح چاہے گا. جس کو اپنی اصلاح ہی پیاری نہیں ہے بھائی تو پھر کیا فائدہ بیان کر کسی چیز کا؟ یہ تو ان لوگوں کے لیے جو اپنی حالت کو بدلنا چاہیں گے. بہرحال تو قرآن پاک ایک تجوید کے ساتھ ہو گیا, نمبر دو ایک مٹھی داڑھی, نمبر تین ماں اسلم من الکعبین من الجار فی النار. آپ اسلم ارشاد فرما رہے ہیں اوپر سے آنے والا لباس جس سے ٹخنے چھپیں گے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. مردوں کے لیے دو صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے, جب ہم چل رہے ہوں اور جب کھڑے ہوں ٹخنے کھلے ہوئے نظر آنا ضروری ہے. ہاں اگر بیٹھے لیٹے ٹخنے چھپے تو کوئی مسئلہ نہیں, تو نہیں تو جہنم میں وہ حصہ جلے گا بھائی. تو ذرا سوچنے والی بات ہے, کتنے لوگ ٹخنے سے اوپر پینچے رکھتے ہیں؟ لوگوں کو شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. حضرت فرماتے لوگ ایک ہی بات کہیں گے آخر میں, لوگوں سے مت ڈرو, میت کہاں ہے, جنازہ کتنے بجے, تدفین کہاں پر ہے. لوگ تو آخر میں یہ کہیں گے کس کے لیے اللہ کو چھوڑ رہے ہو, لوگوں سے متاثر ہو رہے ہو. اللہ سے متاثر ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو, سب چلے جائیں گے. ابھی بتایا نا جیسے دفن کر کے آئیں گے سب کہیں گے بریانی ختم ہو گئی ہے, بوٹیاں لاؤ اس میں, سب بھول جاتے ہیں. بس اس وقت جو ہم نے اللہ سے تعلق صحیح قائم کر لیا ہوگا تو وہی کام آئے گا. بس تو لوگوں سے زیادہ متاثر نہ ہوں, بس اللہ سے متاثر ہو جائیں. اللہ تو یہ ٹخنوں سے اوپر پینچے رکھیں, اور یہ داڑھی اور ٹخنوں سے اوپر پینچوں کی جگہ خواتین دو کام کر لیں. پرانے پاک تو دونوں کے لیے, مرد اور خواتین کے لیے. خواتین دو کام کر لیں تو ایک تو شوہر کی اطاعت فرما برداری اختیار کریں جائز امور میں, نمبر دو شرعی پردے کا اہتمام کریں خواتین. باقی آخر کی دو عمال آ رہے ہیں وہ مشترک ہیں مرد اور مردوں میں اور خواتین میں. چوتھا عمل ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی باغ نگاہوں کی حفاظت کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اللہ پاک قرآن پاک میں نظروں کی حفاظت کر شرم گاہ کا حکم دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جس کی نظر محفوظ نہیں رہتی اس کی شرم گاہ بھی محفوظ نہیں ہوتی. زنا کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے نظر بازی. پہلے انسان دیکھتا ہے, پھر دل خراب ہوتا ہے, پھر دماغ خراب ہوتا ہے, پھر اس حسین کا تصور دل میں رچ بس جاتا ہے, پھر نماز کی نہیں کھڑا ہوگا, اللہ اکبر نیت باندھے گا سامنے اس حسین سامنے کھڑا ہوگا, اللہ نہیں ہوگا, دل کے اندر چپک جاتا ہے اس کا تصور, غیر اللہ کا تصور. تو یہ نظر بازی بد نظری اتنی لانتی چیز ہے, موت تک آدمی کو کبھی اللہ رسول کا قرب نہیں ملتا, اللہ سے قبلہ پورا پھر جاتا ہے اور گناہوں سے بھی پھرتا ہے. لیکن اس پر علماء اور مشائخ فرماتے ہیں کہ ایسی اللہ سے دوری ہوتی ہے کہ پہلے اللہ کی طرف اگر منہ تھا تو اللہ کی طرف پیٹ ہو جائے گی اور منہ حسینہ کی طرف ہو جائے گا. اتنا بوجھ, اتنا دوری اللہ سے پیدا ہو جاتی ہے. پھر ایک زمانہ لگتا ہے توبہ استغفار کرنے کے بعد, رونے کے بعد, اور پھر اللہ سے رجوع کرنے کے بعد, پھر پتنی کتنی سینکڑوں نظروں کی حفاظت کرے گا, اس کے بعد اس مقام پہ پہنچے گا جہاں سے گرا تھا. اللہ اور آپ اس نے کیا ارشاد فرمایا؟ ناظورہ منظور علی، اللہ پاک لعنت فرما جو بدنظری کرے اس پر بھی اور جو اپنے آپ کو بدنظری کے لیے پیش کرے. آج گھر گھر میں لوگ کہہ رہے ہیں پریشانیاں ہیں، جادو ہے، جن ہے، شیطانی افراد ہیں، شکلی ہے، نظر ہے، کاروبار ہے، نہیں چل رہا، بیماریاں ہیں، برکتیں نہیں ہیں، تنگی ہو رہی ہے، لاکھوں روپے آ رہا ہے لیکن کہاں جا رہا ہے کچھ نہیں پتا، بیماری ہیں، مصائب ہیں، بلدیاتیں اتنے کیوں ہیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ تو فرما دیا گناہوں کی وجہ سے سب یہ ہو رہا ہے. تو جب رسول اللہ کی اللہ نہ کرے لعنت کی بدعا اگر ہمارے ساتھ ہوگی چین ملے گا ہمیں؟ رسول اللہ حضرت والا ہمارے مرشد فرماتے تھے پیر فقیروں کی اللہ والوں کی بدعاؤں سے ڈرنے والو، رسول اللہ کی بدعاؤں سے ڈرو، وہ دیکھو عمل کیا ہے بدنظری پہ. تو جو نامحرم خواتین جو ہوتی ہیں جیسے ماموں زاد، خالہ زاد، چچا زاد اور بھابھی، یہ سب بھائی نامحرم ہیں، معلوم کریں اس کے بارے میں. دل کتنا ہی پاک ہو، نیت خدا نہ خاصے دل میں کوئی بات نہیں ہوتی ہمارے، لیکن بھائی مسئلہ یہ اللہ کا حکم یہی ہے، اللہ کا حکم یہ بس جمعے کرنا ہے، ہمیں دلیل نہیں دینی اللہ اور رسول کے احکامات کے آگے. چونکہ میری نظر صاف ہے، چونکہ میرا دل پاک ہے، چونکہ یوں بھائی اللہ کے آگے یہ نہیں چلتی، اللہ کا حکم ہے ہے خدا نہ خاص کا کوئی اللہ اور رسول ہم پر شک نہیں کر رہا ہے، بدگمانی نہیں رکھ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے، بس حکم دیا اللہ رسول کا، اللہ کا حکم ہے بس، ہے نا. تو اس سے بچنا چاہیے، تھوڑی سی تکلیف بھی ہوگی بھی مانتا ہوں، گناہ سے بچنے میں تکلیف ہے نا، تو پھر اس کے بعد اللہ کا پیار بھی پھر ویسے ہی ملے گا. تو اسی طرح نظروں کی حفاظت کرو. پانچواں مالا کیا ہے آخری بھائی؟ کہ یہ نظروں کی حفاظت کے بعد دل کو پاک صاف رکھنا ہے. پانچواں مالا دل کو پاک صاف رکھنا ہے گندے خیالات سے. آج کل لوگ اکثر لوگ موبائل میں بیٹھے رہتے ہیں، کیا کیا لوگ دیکھتے رہتے ہیں، اس میں 7-8 سال کے بچے سے لے کے 80 سال کے بوڑھے تک کی کمپلینٹ آ رہی ہے کہ موبائل نے کسی کو کہیں کا نہیں چھوڑا. کہ ایسی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ اس وقت میں بیان میں وہ بتا نہیں سکتا ہوں. سب کو برباد کر دیا، ہر عمر کے بندے کو ایسا کھینچا اس موبائل کمبخت نے، کسی کو کسی چیز کے قابل نہیں چھوڑا، ہر بندے کو اس کے نفس کے حساب سے وہ مال اس سے موبائل سے مل رہا ہے. تو کیا اللہ کی محبت ملے گی؟ کیا پتہ نہیں کسی وقت بھی آگے ابراہیم علیہ السلام اگر آگے روح نکال لیں کیا ہم کر رہے ہوں گے اس وقت، کیا یہ موبائل دیکھتے ہوئے جان نکلے گی ہماری؟ اس کو چھوڑ دیں موبائل کو، بچیں اس سے، صحیح نا. اب دیکھیں میں بیٹھا ہوں بیان کر رہا ہوں، دیکھیں میرے پاس یہ سادہ والا موبائل ہے، یہ دیکھیں میں اپنے پاس رکھتا ہوں، یہی طریقہ ہے بچنے کا، کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. حضرت والا مرشد فرماتے تھے ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی پانی میں اترے اور گیلا نہ ہو. بھائی پانی میں اترو گیلے تو ہو گئے، موبائل ہر وقت ہاتھ میں نہ چاہتے ہی اس میں تو فوج چیزیں آتی رہتی ہیں، نہ بھی ہے ویب سائٹ پہ غلط، سب کو پتا جو لوگ استعمال کرتے کہاں تک بچے گا. نفس تو ہمارے ساتھ بھی ہے نا، لاکھ ہم بچیں گے ایک وقت آئے گا چھوڑو یار بہت ہو گئی، دیکھو ہے کیا آخر، پھر کہیں سے کہیں آدمی پہنچتا ہے. ہاں انتہائی کو مجبوری ہو، قرآن پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اللہ والوں سے تعلق رکھیں، پھر اللہ والوں سے دعا کریں، پھر ان کی اجازت سے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی پھر یہ آپ کو ڈسے گا نہیں موبائل ٹچ موبائل، اگر کوئی شرعی عذر بھی اگر ہے تو. ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے، نہیں تو یہ موت تک چپکا رہے گا موبائل اور ہمیں مروا دے گا یہ موبائل، ہے نا. تو اس کا احتیاط لازم ہے. اور ایک آخری اہم بات ایک اور بتاؤں موبائل کے حوالے سے، موسیقی گانا بجانا اس کی تو آج اب تو ایسے ایسے گناہ عام ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، لوگ بحث کرتے ہیں یہ کہاں سے گناہ ہو گیا، گانا بجانے کے اوپر لوگ بحث کرتے ہیں، نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، کیونکہ آج کل تو ینگسٹر کو تو کچھ پتہ نہیں کیا صحبت مل رہی ہے. ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میرے بعض امتیوں کو سور اور بندر بنا دیا جائے گا. صحابہ کرام ڈر گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں آپ کے امتی، ہمارے مسلمان بھائی ہوں گے آپ کے امتی ہوں گے. فرمایا ہاں نماز روزے والے ہوں گے، مجھے آخری نبی ماننے والے ہوں گے. صاحب اور پریشان، کہا یا رسول اللہ ان کی ذلت کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا دو گناہوں کی وجہ سے، ایک فرمایا موسیقی گانا بجانا، ذرا غور کیجیے گا، موسیقی گانا بجانا، نمبر دو تھا شراب نوشی، شراب پینا، شراب غور کیجیے گا دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایک بار یہ لوگ کوئی گیدرنگ وغیرہ کریں گے جس میں موسیقی ناچ گانا ہوگا اور شراب نوشی پی جائے گی، پھر اسی حالت میں لوگ سو جائیں گے، اور پھر جب یہ صبح اٹھیں گے بعض لوگ تو یہ سور اور بندر بنے ہوں گے. تو یہ موسیقی گانا بجانا کہاں نہیں ہے آج کل. اگر ہم خبریں بھی خالی سنیں گے موبائل کے اوپر تو اس میں بریکنگ نیوز میں بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہے، کتنے لوگ بچ رہے ہیں. اب تو خواص خاص، ایک ہوتے ہیں عام لوگ، ایک ہوتے ہیں خاص لوگ، ایک ہوتے ہیں اکثر الخواص جو خاصوں میں خاص ہوتے ہیں. آج کل تو خاص لوگ بھی نہیں بچ رہے، خاص جو لوگ دیندار کے رہتے ہیں، یہ بدنظری، یہ عورتوں کی لانتی، ان کو چہرے دیکھتے رہنا. ہم عام لوگوں کو بچاروں کی کیا بات کریں، کیا بولیں، کہاں تک بولیں، بس اس سے زیادہ ہم بولنا ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو بھائی کیسے معاملات ہوں گے؟ تقویٰ تو ہے نہیں، گناہوں کو تو چھوڑ نہیں رہے، نماز پڑھ لیں گے, قرآن پڑھ لیں گے, ذکر اذکار کر لیں گے, بھائی گناہ کون چھوڑے گا, فرشتے آ کے چھوڑیں گے, گناہ بھی تو ہمیں چھوڑنے پڑیں گے. کہاں تک میں بات کروں, سورہ آراف ہم پڑھتے رہتے ہیں نا قرآن پاک میں, سورہ آراف کا کبھی ترجمہ پڑھا؟ سورہ آراف کن لوگوں کے لیے میں اللہ نے ذکر کیا, یہ وہ لوگ ہوں گے, برے لوگ نہیں ہوں گے, ماشاء اللہ نماز قرآن ذکر اذکار مبلغ حافظ عالم پڑھے, شاندار لوگ ہوں گے, حج عمرہ کرنے والے سب کچھ ہوں گے شاندار, لیکن جنت میں نہیں جائیں گے, نہ جہنم میں نہ جنت میں, مقام اعراف جنت اور جہنم کا بیچ کا رستہ ہوگا, بیچ کی ایک فصل ہوگی اس میں ان کا رکھا جائے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو خوب ماشاء اللہ نیک اعمال بھی کر دیتے اور خوب گوا کے گناہ بھی کرتے تھے. پتہ لگا 10 لاکھ گناہ تو 10 لاکھ نیک اعمال, جب مرے تو برابر کیا کریں بھائی, ہم کہاں لے کے جائیں, ایسا ایمانداری سے چلے گئے یہاں نیک اعمال کیے تو فوراً ایک گناہ, تو اس وجہ سے پھر مقام اعراف میں رکھا جائے گا ان کو. پھر ایک وقت ہوگا, ایک نظر ڈالیں گے جنت پہ, ایک نظر ڈالیں گے جہنم پہ, پھر روئیں گے اللہ سے, فریاد کریں گے اللہ تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا, اس کا شکر ادا کرتے ہیں, لیکن اللہ ہمیں بیچ سے نکال دے اور جنت میں ڈال دے. پھر ایک وقت آئے گا اللہ پاک ان کو وہاں سے نکال کے دوبارہ جنت میں ڈال دیں گے. تو بھائی حضرت ہمارے مرشد فرماتے تھے ایسے کوشش کرو کہ مقام اعراف میں جانا نہ پڑے, جہنم میں جانا نہ پڑے, ڈائریکٹ فلائٹ سے یہاں موت آئے, یہاں رو نکلے اور سیدھے جنت میں دخول. ایسے ماشاء اللہ ہم لوگ اپنے اعمال کو درست رکھے, جب ماشاء اللہ اللہ نے ہمیں توفیق دیے نماز قرآن ذکر اذکار اور دوسرے ماشاء اللہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں, تو دوستوں میں تھوڑی سی بس کوشش اور کرنی ہے, جو گناہ کبیرہ ہے ان سے بچنے کا اہتمام کریں, پھر انشاءاللہ دیکھیں انشاءاللہ اسی دنیا میں اللہ پاک مزے کرا دے گا. اور یہ کوئی صوفیانہ بزرگوں کا جذباتی بیان نہیں ہے, اب دلیل بھی سن لیجیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو شخص تقوی اختیار کرے گا, گناہوں کو چھوڑے گا, مصیبت سے نکال دیں گے, گنتے جائیے مصیبت سے نکال دیں گے مسلمانوں کی نہیں, ایمان لانے کی وجہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو تقوی کسے کہتے ہیں, جو نیک اعمال کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہیں, گناہوں کو چھوڑنے والوں کے نام ہے مصیبت سے نکال دیا. دوسرا نام اللہ کہہ رہے ہیں امری یسرا, ایسی جگہ سے ہر کام میں آسانی پیدا کر دوں گا, جو لوگ تقوی اختیار کر دیں گے جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے آسانی سے وہ کام میں کرا دوں گا, مشکل نہیں ہے جی. نمبر 3 ایسی جگہ سے رزق دوں گا, مالا مال کروں گا, پیسہ دوں گا جہاں ان کے بہم و گمان میں نہیں ہوگا. نمبر 4 ان اولیاء المتقون, ان کو اپنا ولی اپنا دوست بنا دوں گا. بتائیے کچھ بچا, مصیبت سے بھی نکال دیا, کاموں میں آسانی بھی پیدا کر دی, پیسہ بھی دے دیا اللہ نے, سکینت القلوب المؤمنین, سکینہ بھی نازل کر دی جس سے ڈپریشن ختم ہو گیا, آخر میں اللہ نے اپنی ولی اللہ بھی بنا دیا, دوست بھی بنا دیا. تقوی میں راہ پوشیدہ ہے, کیونکہ تقوی سے رہنے میں تھوڑا دل پھٹے گا, دل کٹے گا, تکلیف ہوگی, لوگ بھی لعنت ملامت کریں گے, اگر آئیں تو صحیح تقوی کی طرف, دیکھیے پھر کیسی آزمائش شروع ہوتی ہے, اس کے بعد پھر سارے یہ نامات اللہ کی طرف سے شروع ہوتے ہیں. جو کچھ بھی بولو گے اللہ پاک سب کو, ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم یا رحم الرحیم, یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. اللہ ہمارا مل بیٹھا جو تیری تیری رضا تیری خوشی کی نہیں, اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تیرے ہم سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ یا رحم الرحمین, یہ جن صاحب نے جو قرآن پاک حفظ کیا اللہ, اللہ پاک ان کی درجات کو بلند فرما, یا اللہ ان کے حفظ قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اللہ پاک ان کے بے حد ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے والدین کی مغفرت فرما اللہ, اور جو بھی ان کے اساتذہ وغیرہ اور جو بھی معاونین ہیں جنہوں نے قرآن پاک انتحص کرانے میں اللہ پاک جس طرح کا بھی کردار ادا کیا, اللہ ان کو اور ان کے اہل و عیال کو ان سب کو دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرما, عافیت عطا فرما, اللہ والا بنا, اللہ بچے کو عامل عالم با عمل بنا دے. یا رب کریم یا رحم الرحیم, یا اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ تو جاننے والا ہے, یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. اللہ جو بھی یہاں پر آئے ہیں اللہ کسی کو بھی محروم نہ رکھ, اللہ پاک سب کو, اللہ پاک مجھ سمیت ہم سب کو کامل ہدایت نصیب فرما, ہم سب کو اپنا سچا عاشق بنا دے, عاشق رسول بنا دے. یا اللہ 100% تقوی والی حیات نصیب فرما, گناہوں سے بچنا آسان بنا دے, ظاہری اور باطنی گناہوں سے اللہ پاک ہماری جان چھڑا دے, نفس اور شیطان کے چکروں سے نکال دے. یا اللہ ہم میں سے جس کو بد نظری, غصہ, امراض رذیلہ, تکبر, اور جس کو جو بھی جسمانی اور روحانی بیماری ہو اللہ ان سب سے ہم کو پاک صاف کر دے اللہ اپنے اتنے, اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تیرے پیار کے قابل ہو جائیں. یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما, یا اللہ صحبت اہل اللہ میں ہم سب کو جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما, تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما, جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں ان کو لال سے غنی فرما. یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, یا اللہ ان یہودیوں کو اور ان کے مددگاروں کو یا اللہ جلد از جلد تباہ برباد کر دے, فتح ہستی سے مٹا دے, عبرت کا نشان بنا دے, عالم
اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرحومین کی، یا اللہ کل مومنین مومنات کی، کل جنات کی، سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو جنت کے فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. Thank you.